نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مضمون کا بہت زیادہ دل پہ دباؤ پڑ رہا ہے صبح سے کہ ہم لوگ ظاہری عبادت تو ماشاءاللہ اکثر لوگ کر لیتے ہیں، نماز، قرآن، ذکر، اذکار، حج، عمرے، صدقات، خیرات، تو ان میں زیادہ تر ہمارا جسم بھی لگتا ہے عبادات میں اور ہماری زبان بھی لگتی ہے جو ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن ایک چیز اکثر لوگ اس سے محروم ہیں، اس چیز سے کہ سارے اعمال کرنے کے باوجود ان کا دل حاضر نہیں رہتا ان معاملات میں. جسم اور زبان تو اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، جسمانی طور پہ بھی اور زبان بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، لیکن دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے اور اللہ کو دل چاہیے. مبارک حالت ہے یہ بھی کہ جو ہم اللہ پاک توفیق دیتے ہیں، لیکن دل اکثر ہمارا غیر حاضر ہوتا ہے. اس پہ ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت پیارا شعر فرمایا تھا نا، قبلہ رخ جب ہوا کھڑا، قبلہ رخ جب ہوا کھڑا، آئی ایک فدا، تو تو ہے صنم قدا، تیرا دل کیا لگے گا نماز میں. کیا مطلب تھا کہ تیرا دل تو ہے صنم قدا، تو تو عاشق مزاج آدمی ہے، تیرے دل میں تو غیر اللہ بھرے ہیں، معشوقوں کے چکر میں تو رہتا ہے، تیرا نماز میں کیا دل لگے گا. صنم قدا یعنی تو پجاری ہے بتوں کا، تو مطلب یہ غیر اللہ کو پاک کرنا ہے. اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر جسمانی حرکت اگر ہم کرتے بھی رہے لیکن دل میں اللہ نہیں بسا ہوا تو پھر موت کے وقت خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ عالم برزخ میں نزع کے وقت، موت کے وقت اللہ رب العالمین جو چیز دیکھتے ہیں بنیادی چیز، وہ اعمال کے ساتھ دل کو چیک کیا جاتا ہے اس وقت کے دل کے اندر کیا بھرا ہوا ہے، اور مرتے وقت پھر زبان سے وہی نکلتا ہے جو قلب کے اندر ہوتا ہے. ابھی ہم سوچتے ہیں ہم پڑھ لیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس نازک وقت میں، لیکن مشائخ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں. جو حوالوں سے پتہ چلتا ہے کسی سینکڑوں میں سے کسی ایک کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. اس کی وہی وجہ کہ ابھی زندہ ہیں، روح جسم کے اندر ہم ہزاروں دفعہ پڑھ جائیں، لیکن اس وقت جب نزع کا عالم شروع ہوتا ہے ایک اللہ کا نام نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا منہ سے، زبان سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کو اپنی زبانوں سے مانوس کر لو تاکہ وقت نزا اس سے انسیت ہو جائے اور آرام سے نکل جائے. کیا مطلب کہ بھائی مانوس کرنا ضروری ہے، مطلب نہیں تو مشکل ہو جائے گا. اور پھر دل دیکھا جاتا ہے برزخ میں. اب کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب لوگوں کا انتقال کا وقت آیا، ان کی موت کا وقت آیا، لوگوں نے کہا بھائی کہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ٹھیک ہے قرآن شریف لے کر آؤ. قرآن شریف لے کر آئے اور پھر ہاتھ رکھ کے کہا نعوذ باللہ کہ میں اس کلام پاک کا انکار کرتا ہوں جو رسول اللہ پہ نازل ہو، اور مر گیا شخص. کلمہ پڑھنے کو کہا تھا لیکن کیا نکلا مرتے ہوئے. یہ بھرے پڑے واقعات علماء مشائخ نے کتابوں میں لکھے. اسی طرح کسی کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا بھائی کلمہ پڑھ لو دنیا سے جا رہے ہو، اس نے کہا 50 روپے میٹر 50 روپے میٹر، مر گیا. اب سب حیران یہ کیا چکر ہے بھائی 50 روپے میٹر، یہ کیا جواب ہوا. اسی طرح کسی کا مرنے کا وقت آیا، اس سے کہا بھائی کلمہ پڑھو، تو اس نے لڑکیوں کی عورتوں کے نام لینے شروع کر دیے کہ فلاں اس عورت کو بلاؤ، اس عورت کو بلاؤ، نام لیتے لیتے مر گیا. ایک عربی نوجوان کا مرنے کا وقت آیا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کہا بھائی تیرا وقت آ گیا کلمہ پڑھ، تو اس نے عربی میں 4 اشعار کہے جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اس وقت میری روح میں محسوس کر رہا ہوں پنجوں کے ذریعے میرے جسم سے نکالی جا رہی ہے اور میں شدید تکلیف میں ہوں اور نزع کا عالم شروع ہو چکا ہے، لیکن اس حالت میں بھی میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ میرا معشوق، میرا محبوب مجھ سے راضی ہو، نعوذ باللہ، اور مر گیا. تو یہ پرانے واقعات نہیں ہیں، کچھ پتہ چل جاتے ہیں کچھ نہیں پتہ چلتے، کچھ پتہ چل جاتے ہیں کچھ نہیں پتہ چلتے. تو یہی مشائخ فرماتے ہیں مرتے وقت اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر کیا بسا ہے، پھر وہ نکلتا ہے زبان کے اوپر سے. بس آسان لفظ میں سمجھ لیں، جو دل میں رچا بسا ہوگا وہ پھر زبان سے نکلنا اس کا آسان ہو جائے گا. یہ تو چند مثالیں دی گئی ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں مثال دے کے، ایک آپ طوطا لے کر آئے گھر میں بولنے والا، اس کو آپ نے انگلش سکھائی، آپ نے اس کو اردو کے الفاظ سکھائے، जो घर में आ रहा है उससे अस्सलाम वालेकुम कह रहा है वो तोता, लोग बड़े हैरान हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं मेहमान कि आपने ट्रेनिंग दी है, और फिर इंग्लिश में भी बात कर रहा है, हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप, बड़ा खुश हो रहे हैं लोग, भाई अजीब तोता है। तो लेकिन हुआ क्या, एक बार घर वाले कहीं चले गए, जाना था, चले गए, वो पिंजरा बंद करना भूल गए तोते का, खुला छोड़ दिया। और फिर हुआ क्या, एक बार एक बिल्ली इंतज़ार में थी, वो आई और आराम से उसने एक जंप लगाई पिंजरे के अंदर, सीधी पिंजरे के अंदर, और उसका टेटवा पकड़ लिया। और जब उसने अपने दांत जब गड़ोए हैं तोते की गर्दन में, तो उस वक्त तोते ने ये नहीं कहा अस्सलाम वालेकुम, हाउ डू यू डू, सब बनावटी जुमले सब ख़त्म। समझना है इस मिसाल को, सब बनावटी चीज़ें जो उसको सिखाई गई थी सब बर्बाद हो गई, सब ख़त्म हो गई। जब उसने मौत सामने देखी तो उस वक्त उसकी जबान, मादरी जबान से एक ही लफ्ज़ निकला, वो क्या है जो मादरी जबान थी, टैं टैं टैं, और बिल्ली ने उसको चीर फाड़ कर दिया। कि नज़ा के वक्त, मौत के वक्त सारी जबानें आदमी भूल जाएगा, जो दिल के अंदर जो चीज़ होगी वो निकलेगी। जिस तरह तोते की जबान से जब मौत उसने सामने देखी तो टैं टैं निकला, सब बनावटी जुमले सब ख़त्म। इसी तरह यही मामला हमारे साथ होता है, होता है और होगा, कि मौत के बाद जब नज़ा का आलम शुरू होगा तो हमारी ज़बान से वही निकलेगा जो हमारे दिल में रचा बसा होगा। आज दिल में क्या रचा बसा है, गुनाहों की हराम लज्जतें, ठीक है ना। आज हम लोगों का ये हाल है, ये तो कमबख्त जब से ये लानती चीज़ आई है मोबाइल, इसने तो पूरी तबाही मचा दी है ना। हर थोड़ी देर के बाद जो है कल्ब का रुझू मोबाइल का होता है हम में से अक्सर लोगों का, यार देखो किसी का मैसेज तो नहीं आया, होता है हर थोड़ी देर बाद, या फला को मैसेज आना था देखो आया तो नहीं है, अल्लाह की तरफ कहाँ ध्यान है अपने। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो ठीक है दीन की निस्बत से आते हैं मेरे पास भी मैसेज, मैं चेक करना होता है, लेकिन बार बार मेरे जहन में आता है कि भाई फला का कोई मैसेज ना, वो परेशान था जो भी था, वो ठीक है वो भी दीन बन जाता है, लेकिन दिल का रुख तो हुआ ना दूसरी तरफ। ठीक, ये तो एक दीनी मामला का बता रहे हैं मामला, लेकिन जो लोग बेचारे जिनका दीनी मामला नहीं, उनको तो उड़ना बिछोना ही मोबाइल है, सुबह से लेकर रात तक खाना नहीं खाते पीते नहीं, हर वक्त गंदी फोज चीज़ें देखते रहते हैं, नाचना नाचना गाना देखते रहते, तो उन बेचारों का क्या हाल होगा, हर थोड़ी देर के बाद मोबाइल की तरफ उनका दिल जाता रहता है। तो ये उससे बड़ा गैरुल्ला तो ये बन चुका है, सबसे बड़ा गैरुल्ला तो सख्त दज्जाल का, जो सब जो हथकंडा और बहुत बड़ा जो चल रहा है ये शिकंजा दज्जाल का, ये मोबाइल चल रहा है सख्त है, इसने तबाही मचा दी। ये घंटियाँ बजती रहेंगी, हमारी लाशें गिर जाएंगी और हम कब्र में पहुँचे होंगे, घंटियाँ इसी तरह बजती होंगी, फिर घर वाले हमारे बताएंगे जी उनका तो इंतकाल हो गया। तो इतना दिल नहीं देना, वही बात कि दिल में मौला को रचा बसाना। हजरत वाला रहमतुल्लाह हमारे प्यारे मुर्शिद आरिफिल्लाह हजरत अकदस हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, वो फरमाते थे कि भाई देखो इतना ज़्यादा गैरुल्लाह में दिल मत लगाओ कि मौत के वक्त जो है रू निकलना मुश्किल हो जाए। तो वो भी यही फरमाते थे कि गैर को दिल मत दो, जीते जी जो कल्ब है हमारा उसको अल्लाह वालों से पाक करा लो, गैरुल्लाह को दिल को कल्ब को गैरुल्लाह से पाक करा लो, और दिल में मौला को बैठा लो, दिल में मौला को बैठा लो। तो ये लोग समझते नहीं, कहते शायद ऐसी बातें हो रही हैं, शायद ये भाई इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है, बहुत बड़ा एक मामला इसके ऊपर छुपे हुए। तो अब ये पता कैसे चलेगा कल्ब के अंदर मौला है या गैरुल्लाह बसा है, इसका भी एक तरीका होता है। हमारे प्यारे आखिर जहाँ नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद का खुलासा अल्लाह में शिमा फरमाए कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है, हमारे आका फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचिए, तो उसकी दलील पहचान ये होती है, इंसान जब किसी से मोहब्बत उसके दिल में रची बसी होती है तो बार बार उसको तस्करा करता है। बस ये है चीज़, ये देखें आप, एक ऐसा पैरामीटर हमारे प्यारे आके दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, जो जिस चीज़ का आशिक होगा वो बार बार उसका जिक्र करेगा। अगर कोई आशिक कबाब है ना, या आशिक बिरयानी है ना, बहुत से लोग बैठे हैं सब बिरयानी के शौकीन, तो वो बताएंगे वो बिरयानी, अरे उसकी बिरयानी खा के देखें, क्योंकि आशिक बिरयानी ना उसने 50 जगह की खाई हुई है। अब एक साहब मुझे दफ्तर में मिले, बिरयानी के बड़े शौकीन थे, मैंने नाम उनको गिनवाना शुरू करी, कहना ये भी खा ली, ये भी खा ली, ये भी खा ली, मैं हैरान। मैंने कहा 8-10 रेस्टोरेंट तो मैंने इनको बता दिए। तो फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इनका शायद वहाँ का नहीं पता होगा, मैंने एक टावर में खारादर में एक बिरयानी वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी होती है, मैंने फिर वहाँ का नाम लिया, मैंने वहाँ की खाई है, कह रहे वो तो मैं हर महीने खाता हूँ। फिर मैं खामोश हो गया। तो उन्होंने कोई बिरयानी छोड़ी नहीं, आशिक बिरयानी थे ना। अब जब वो बैठेंगे बिरयानी का फिक्र करते हैं, تو وہی بات کہ جو آدمی جس چیز کا عاشق ہوتا ہے اس کی زبان پہ اکثر اس کا تذکرہ رہتا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ چھوکریوں کے, عورتوں کے, لڑکیوں کے عاشق ہوتے ہیں. عشق باز لوگ, ایک کتاب تحریر کر رہا ہوں اس میں تھوڑا سا مضمون بھی ہے کہ عشق باز لوگ, ایک ہوتا ہے نا غضبناک لوگ اور عاشق پرست لوگ, ایک ہوتا ہے عشق باز لوگ, دردناک عشق باز. عشق باز یعنی بچپن سے لے کے اور بڑھاپے تک ان کا کام ہی یہ بس سیٹنگ ہے, بد نظری کرنا. نوجوان ہوتے ہیں تو اسکولوں میں, ذرا اور بڑے ہوئے تو کالجوں میں, اور زیادہ آگے گئے تو یونیورسٹیوں میں, یونیورسٹی ہو گئی تو پھر شادی ہو گئی, شادی ہو گئی تو پھر خاندان میں, پھر پڑوسنوں کے ساتھ ہیں, پھر ادھر ادھر, بس جہاں بھی ملے, یہاں تک کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو کوئی نہ کوئی بس یہی دیکھتے ہیں کہ میرے ننیال میں, ددیال میں, سسرال میں, آس پڑوس میں, محلوں میں کام ہوئے, میرا مطلب پورا ہوا. بس کچھ لوگ کی زندگی اسی طرح سے برباد ہوتی ہے, یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور ملتا پھر بھی کچھ نہیں ہے. حضرت والا رحمتہ اللہ ارشاد فرماتے تھے, ہتوڑے دل پر ہیں مغز دماغ میں کھوٹے, ہتوڑے دل پر ہیں مغز دماغ میں کھوٹے, یعنی کیلے ٹھکری ہیں دماغ میں, ایسی کیفیت ہو جاتی ہے بعض دفعہ ان گندے معاملات میں. ہتوڑے دل پر ہیں مغز دماغ میں کھوٹے, بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. حساب کر لو کتنا تم نے مزے کیا حرام کاری کی طرف بھی کر کے, کیا مزے کیے, کیا ملا سوائے ذلت کے, پریشانیوں کے, ڈپریشن کے. دنیا میں 60% جو پاگل خانے جو آباد ہیں, مینٹل ہاسپٹل, یہ سروے رپورٹ میں 60-70% عشق مجازی کے مارے ہوئے ہوتے ہیں, پاکستان سے لے کے مغرب تک, مشرق سے لے کے مغرب تک. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا ہے, آدمی حلال مزے کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دل کو غیر اللہ سے پاک کرنے کا طریقہ, جب آدمی نماز پڑھے گا, قرآن پاک پڑھے گا, نیت باندھی اللہ اکبر, تو اگر غیر اختیاری طور پہ بیوی اگر نظروں کے سامنے آ گئی, یا ماں باپ سامنے نظر آ رہے ہیں, یا اگر شیخ کا تصور آ رہا ہے نماز میں, جان بوجھ کے تو نہیں آنا, لیکن یہ غیر اللہ میں شمار نہیں ہے, ہٹانا تو ان تصورات کو بھی چاہیے, اللہ کا بس تصور کر رہے ہیں, تو یہ اس کی یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں کوئی غیر اللہ نہیں بسا ہوا. لیکن اگر اللہ نہ کرے نماز کے دوران, قرآن پاک کے درمیان اور ذکر اللہ کے دوران بار بار اگر گندی چیزیں جو موبائل پہ وہ دیکھتا رہتا وہ سامنے آ رہی ہیں, یا عورتوں کے چہرے سامنے آ رہے ہیں, بد نظری کرتا ہے, چلتی پھرتی خواتین کے چہرے سامنے آ رہے ہیں, جمعہ بغیر سامنے آ گیا کہ میں سامان لینے گیا تھا, ابھی میں فلاں ڈپارٹمنٹل اسٹور گیا تھا, پینٹ شرٹ میں سب کھڑی ہوئی تھی سیل گرلس, ٹھیک ہے نا, وہ تصور سامنے آ رہے ہیں, تو یہ حالت اچھی نہیں ہے. اس کا مطلب دل ناپاک نجیس ہے اس کا. جب کچھ مشائخ نے کچھ علامات بتائی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ تو ایک اور بھی علامات ہوں گی, لیکن ایک بنیادی علامات ہے. تو ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے تصورات میں, خیالات میں, حالانکہ خیالات آنے سے گناہگار نہیں ہوتا آدمی, گناہگار نہیں ہوتا کیونکہ شیطان ڈالتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی صحبت ایسا ماحول بنائے ہوئے کیوں ہے کہ جو شیطان آپ کو خیرات کی شکل میں وہ گندی چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئے, ان سین کو ایک اللہ والا ہے مثال کے طور پہ, وہ گندی چیزیں دیکھتے ہی نہیں تو کہاں سے تصور آ جائے گا, کہاں سے وہ شیطان کو موقع ملے گا کہ اس نماز میں اس کے سامنے اٹھا کے کھڑی کرے گا وہ ساری غلط چیزیں, جب کسی چیز کی بنیاد ہی نہیں ہوگی. تو وہ ٹھیک ہے جو بغیر اختیاری طور پہ بغیر کچھ دیکھے بھی خیال آ رہے ہیں تو وہ بری ذمہ ہے آدمی, لیکن جو چیزیں دیکھی ہیں اس نے, اس کا تو وبال ہوگا نا, اب شیطان کو بھی موقع مل گیا, وہ تو وسوسے ڈالے گا جو آپ نے حرکتیں کری ہیں, جو آپ کے اعمال ہیں. تو یہ چیزیں پھر موت کے وقت گلے پڑتی ہیں, دنیا میں بھی سزا ملتی رہتی ہے اور موت کے وقت بھی گلے پڑتی ہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم دنوں رات, ہمارا دل, دماغ, ہماری سوچ کا محور کیا ہے, ہم نے اپنی سانسوں میں, اپنے دل کی دھڑکنوں میں کس کو بسایا ہوا ہے, اپنی زبان میں, دل میں کس کو بسایا ہوا ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کو ہم سے ایک بہت بڑا شکوہ ہے, عجیب حضرت کی الہامی گفتگو ہوتی تھی. حضرت والا فرماتے تھے اللہ کو ایک شکوہ ہے کہ ظالم ہو, تم مجھے زبان پر تو رکھتے ہو لیکن دل میں نہیں رکھتے ہو. تم لوگ, کچھ لوگ تو زبان پہ بھی نہیں رکھتے, لیکن بعض لوگ جو زبان پہ بھی اللہ کو رکھتے ہیں لیکن دل میں پھر بھی اللہ نہیں ہے, لفاظی ہے, باتیں ہو رہی ہیں بس. اور دلیل کیا ہے کہ واقعی اگر دل میں رچا بسا ہوگا اللہ رب العالمین اور زبان پہ اللہ اللہ کا رب, وہی بات تو غیبی چیز ہے, کیسے پتہ چلے گا, اس کی گفتار, اس کی زبان اور اس کا عمل میں تضاد ہوگا, جو وہ زبان کہہ رہی ہوگی عمل اس کے مخالفت میں جا رہا ہوگا. یہ دلیل ہے کہ اس نے اللہ کے نام کو, صرف اللہ کی ذات کو زبان پہ رکھا ہوا ہے, اس کا اللہ سے دور دور کوئی واسطہ نہیں ہے. اور جو جس کا قال اور حال ایک بن جائے, قال جو کہے اور حال بھی اس کا وہی ہو, جو وہ کہہ رہا ہو عمل بھی کر رہا ہو, بس یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ بس چکا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کوئی خطا نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، معصوم صرف انبیاء کا نام ہے، مطلب عادتاً ایسا نہیں کرے گا وہ، کبھی انسان ہے پھسلا دے گا شیطان تو توبہ استغفار کر لیں گے، اور اللہ والوں کی توبہ بھی کیسی ہوتی ہے، حضرت والا فرماتے تھے اللہ والوں سے کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ اتنا روتے ہیں، ایسی توبہ کرتے ہیں کہ عرش کے پائے ہلا دیتے ہیں، اتنی خطا، اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا وہ آنسو بہا دیتے ہیں، تعلق کی برکت سے، محبت کی برکت سے، کہ یہ ذرا سی بھی خطا کیوں ہی، کیونکہ اللہ والوں کو اپنی معمولی خطا، ایک کنکر جیسی خطا بھی ان کو پہاڑ جیسا لگتا ہے، اور عام لوگوں کو پہاڑ جیسی خطائیں بھی کنکر جیسی لگتی ہیں، یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ اللہ، تو بھائی یہ دل میں اللہ رب العالمین ہمارے کیسے بسیں گے، اتنی اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے، اتنی اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے، اتنی ان سے بیعت کا سلسلہ ان کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہا ہے، اور پھر اس طرح سے آدمی جو ذکر اللہ کرایا جاتا ہے اللہ والوں کے یہاں، اور قرآن پاک کی تلاوت روزانہ، ساری چیزوں کا حاصل کیا کہ قلب پاک ہو جائے غیر اللہ سے اور اللہ بس جائے دل میں، جب دل سے جب غیر جائے ہے تب دل میں حق آئے ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کی برکت سے جب پہلے دل سے غیر حق جب جائے ہے تب دل میں اللہ آئے ہے، تو پہلے غیر اللہ نکلے گا تو پھر اللہ آئے گا، ایسے نہیں، اللہ کا ایک مقام ہے، اللہ کا ایک سٹینڈرڈ ہے، اللہ کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہم ناپاک ہیں، نطفے ناپاک ہیں، ہم باپ کے نطفے اور ماں کے حیض سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمارا قرآن پاک میں آپریشن زبردست کیا ہے، ہم تو سڑان بدبودار چیز ہے، ہمارا کمال اس وقت تک ہے تھوڑا بہت جب تک جسم کے اندر ہماری روح ہے، روح نکلتی ہے تو ختم، یہی ہمارا جسم بدبو چھوڑ دیتا ہے، سب کہتے ہیں جلدی دفن کر کے آؤ گرمیوں کے دن ہے، کوئی کہتا برف لگاؤ، کوئی کہتا پنکھا لگاؤ، سڑان رائے گی بھی، بدبو چھوڑ دیں گے، یہ فوراً اٹھاؤ، بیوی بھی کہتی ہے لے کے جاؤ، ماں باپ بھی کہتے ہیں لے کے جاؤ، کیا ہماری زندگیوں کا بھروسہ ہے اور کیا ہماری اوقات ہے، کیا ہماری حیثیت ہے، تو ہم تو ہمارا تو اسٹینڈرڈ ایسا کہ اگر کوئی ہمارا ہم پلہ اگر ہمیں کوئی نہیں ملتا ہم دوستی کرنا پسند نہیں کرتے، ہم رشتے ناتے نہیں کرتے بہن بیٹیوں کے، ہمارے کیلیبر کا نہیں ہے، وہ رب العالمین ایسی دوستی اپنی کر لے گا، اس کا کیا مقام ہے ہم جیسے لوگوں سے، اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا، لیکن وہ رب العالمین کے کیا کہنے، اللہ بس ایک بات فرما رہے ہیں کہ دل میں مجھے بسا لو، تقوی سے رہو، گناہ چھوڑ دو، میں تمہیں اپنا دوست بنا دوں گا، اپنا ولی بنا دوں گا۔ اسی طرح حضرت والا رحمۃ اللہ نے ایک اور مثال دی کیسے اللہ کا قرب آ جائے گا، کیسے دل میں اللہ پاک آئیں گے، کیسے غیر اللہ نکلے گا، غیر اللہ کا ہوتے ہوئے اللہ دل میں کیسے آئے، اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک مثال دے کے، کوئی آپ کی دعوت کرے گھر پہ، آپ گھر پہ آئیے اور آپ کو کھانے میں بلائے، بہترین کھانے اس نے لگائے ہوں دسترخوان پہ، لیکن دو چار اس نے میت لاشیں لٹائی ہوں چاروں طرف، اور وہیں کھانا بھی لگا دیا، اور وہ کہے آپ کھائیے نا، آپ کھاتے کیوں نہیں، آپ ناراض ہوں گے، کہیں گے بھائی مجھے کھانا کھلانا تھا، آپ نے اتنی محبت سے بلایا تو یہ سڑی ہوئی لاشیں آپ نے یہاں پر رکھ دی ہیں، مجھ سے کھانا کیا، مجھ سے تو الٹی ہو رہی ہے، وحشت تاری ہو گئی میرے دل کے اوپر، آپ ناراض ہو کے اٹھ کے آ جائیں گے وہاں سے، آپ کہیں گے اگر مجھے کھانا کھلانا تھا ماحول صاف آپ کرتے، اگر مجھے بلانا تھا تو ماحول صاف ستھرا آپ رکھتے، یہ مرنے گلنے سڑنے والی لاشیں آپ نے رکھ دی ہیں چاروں طرف، پھر کہہ رہے ہو کہ آؤ، اور آپ نے مجھے دھوکے سے بلایا، تو انسان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے نا، اللہ کو نہیں، تو اللہ کا بھی تو یہ شکوہ ہے کہ جو ہگنے موتنے والی گلنے سڑنے والی لاشیں تم تو پوری زندگی انہیں میں گزار دیتے ہو، مجھے تم یاد ہی نہیں کرتے، اور چاہتے ہو میں تمہیں اپنا قرب عطا فرما دوں، کیسے یہ ہو سکتا ہے، کچھ تو سوچو، کیا عقل میں دماغ نہیں ہے، الو نے انڈے دیے دماغ میں، میری ذات کو تم لوگوں نے کیا سمجھا بھائی، میں اتنا سستا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں خبردار رہو، اللہ کا سودا اتنا سستا نہیں ہے، بہت مہنگا ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ صوفیوں کی باتیں نہیں ہو رہی، اس وقت خانقاہی بیان نہیں ہو رہا، یہ قرآن اور حدیث سے مدلل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں یہ بات، کہ لوگوں خدا کا سستا اتنا سودا نہیں ہے، اتنا سستا مت سمجھو خدا کو، یعنی کچھ قیمت دینی پڑے گی، کچھ دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا ہے، جب یہ دل غیر اللہ سے پاک ہوگا تو پھر مزہ آئے گا، پھر انورات، پھر آدمی روشن ضمیر کہلاتا ہے، تصوف میں ایک لفظ کہلاتا ہے روشن ضمیر، کہ جی روشن ضمیر بزرگ ہے، روشن ضمیر کے ان پہ کش فلام کی بارش ہے، کیونکہ یہ قلب کا آئینہ جو ہے ان کا بالکل مجلہ مصفہ ہو چکا ہے، کیونکہ جب عام حالات میں جب آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں، نظروں سے دیکھتا ہے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ ظاہری آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو کچھ خفیہ ایسی باطنی قلب میں نگاہیں عطا فرماتا ہے، جس سے وہ دل میں نظر ڈال کے پھر بتاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے بتاتے ہیں۔ اس پر بھی ایک راز ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی چیز کہتا ہے آپ یہ دیکھیے اور بتائیے، تو آپ اس کو دیکھ کے بتائیں گے، عام آدمی کا حال ہے، دیکھے گا، سمجھے گا، پڑھے گا، پھر بتائے گا۔ اللہ والوں سے کچھ پوچھو، اکثر ہم نے دیکھا مشائخ کو بعض کہ وہ آنکھیں بند کر کے اور پھر بتاتے ہیں، ہم لوگ اب کیا کرتے ہیں، عام لوگ کہ دیکھ کے بتا رہے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے بتا رہے ہیں، لیکن ہماری عقل کام نہیں کرتی بھائی, یہ تو بغیر تو بیوقوفی نظر آ رہی ہے. آنکھیں بند کر لیں, چپ ہوگا, خاموش ہوگا, زبان بھی بند, آنکھیں بھی بند, تو دیکھ کے آ رہے ہیں بھائی, دیکھ کے بتائیں نا. یہ سمجھنے والی بات ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. اللہ کے مقام قرب میں جب آدمی داخل ہو جاتا ہے پھر وہاں یہ ظاہری آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں, وہ پھر دل کی آنکھ دیکھتی ہے, دل کی آنکھ دیکھتی ہے, وہ کچھ اور دیکھتی ہے. پھر وہ ایسے ہی لوگ روشن ضمیر کہلاتے ہیں. کیا کیا بتائیں بس. حضرت سیدنا شیخ ال حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اسی بات کو لے کے کہ جب کوئی بندہ بشر, مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی ہو, جب وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے غلط جگہ ڈالنے سے اور اللہ کی حرام کردہ جگہیں جہاں سے بچاتا ہے اور وہاں نظر نہیں ڈالتا, تو اس اجر و ثواب میں, اس مجاہدے اور اس مشقت, اس تکلیف کی بنا پر اللہ رب العزت اس کے قلب میں دو آنکھیں تفر اس کی آنکھیں تفر فرماتے ہیں اس کے قلب کو, جس سے وہ مشاہدہ حق کرتا ہے. یعنی جب ظاہری آنکھوں کی حفاظت کی جائے گی, کس سے؟ کچرے وغیرہ سے نہیں بھائی, وہ تو اللہ کے, وہ تو کرنی ہے, غلط جگہ ڈالنے سے. نظروں کی حفاظت جب آدمی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے قلب کے اندر آنکھیں عطا فرمائے گا, جس سے وہ مشاہدہ کرے گا ایسی ایسی چیزوں کا جس کو آدمی نہ سمجھا سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے. صحیح ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ باتیں تو عمل تو ایک طرف بھائی, یہ باتیں تو آج کل بتانے والے بھی کم لوگ ملیں گے. یہ تو حضرت والا رحمۃ اللہ کی باتیں تھیں, اور صدیوں پہلے یہ باتیں ہوا کرتی تھیں, لیکن ہے قیامت تک کے نہیں ہے, مسلمانوں کے نہیں ہے, ایمان والوں کے نہیں, سب کے نہیں. اب کوئی بات نہ کرے الگ معاملہ ہے, لیکن چیز ہے, چیز حقیقت ہے, یہ چیز ہے, جو دل چاہے عمل کر کے دیکھ لے. تو بات ہو رہی تھی غیر اللہ سے دل کو ہم پاک کر لیتے ہیں جب, تو کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں. تو جن لوگوں نے دل کو غیر اللہ سے پاک کیا اور پھر اللہ کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اللہ اور رسول کے ساتھ, یا اللہ اور رسول کی نسبتوں سے جڑی ہوئی ہستیوں کے ساتھ جب کسی انسان, مرد یا عورت نے دل لگایا اور ان پر فدا کاری کا مظاہرہ کیا, تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو دونوں جہاں میں نواز دیا. جیسے کچھ واقعات اس وقت دل میں آ رہے ہیں, جیسے کھجور کی شاخ کا واقعہ, ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے مسجد نبی میں, مشہور واقعات میں سے. تو جس پہ ٹیک لگایا کرتے تھے, ایک وہ شاخ تھی کھجور کی چوڑی تنا ٹائپ کا, اس طرح سے صحابہ کرام نے لگا دیا تھا کہ ٹیک لگانے میں آسانی ہو, آپ وسلم کو تکلیف نہ ہو. تو پھر چند دنوں کے بعد صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ایسا کرتے ہیں کہ مٹی گارے سے ایک ستون ذرا مضبوط سا بنا دیتے تاکہ آپ کو چبھن بھی بالکل نہ ہو اور بالکل اسموتھ آپ کو ٹیک لگانے کی کوئی جگہ مل جائے. تو آپ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور اس کو کھجور کی شاخ کو وہاں سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ دوسرا ایک ستون بنا دیا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے. پھر جب وہ تیار ہو گیا, آپ جب بیان کرنے کے لیے تشریف لائے اور بیٹھے اور ٹیک لا گئے, بیان شروع کیا, تو دیکھا مسجد نبی میں کسی کے بلک بلک کے رونے کی آواز آ رہی ہے, رونے کی نہیں, بلک بلک کے, رونے والا نظر نہیں آ رہا کوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے, پھر دیکھا, چکر لگائے مسجد نبی کے, دیکھا کہ وہ کونے میں جو کھجور کا جو تنا جس کو ہٹا دیا گیا تھا, کونے میں پڑا ہوا آنسوؤں سے رو رہا ہے وہ. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, یعنی اس کے اوپر ہاتھ پھیرا, کھجور کی شاخ کے اوپر, ارشاد فرمایا کیوں روتا ہے. اللہ نے اس کو زبان عطا فرمائی, وہ کھجور کی شاخ کہتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کا عاشق ہوں اور میں جب آپ اپنی کمرے مبارک مجھ سے ٹیک لگایا کرتے تھے اور مجھ سے مس ہوتے تھے تو مجھے بہت مزہ آتا تھا. اب آپ نے اپنی جدائی ہو گئی آپ سے میری, آپ نے مجھے اپنے سے الگ کر دیا ہے, تو آپ کے فراق میں, آپ کی جدائی میں, آپ کے غم میں رو رہا ہوں. بتائیے آپ, کھجور کی جو شاخ تھی اس تنا کیا اس کی قسمت تھی, لیکن اسے دل کہاں دیا, دل کہاں دیا اس نے, اس کی سوچ کا محور کیا تھا, یہ سمجھنا ہے. سمجھنا یہ ہے اس کی سوچ کا محور کون تھا اور اس نے دل کس کو دیا. پھر اس کے بعد اب اس کی ستارہ اس کی قسمت کا اوپر چڑھنے لگا. اب سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, خوش ہوئے, مسکرائے, فرمایا کیا چاہتا ہے, کیا اللہ سے دعا کروں کہ تجھے جنت کا ایک بڑا کوئی اچھا درہ بنوا دوں تجھے اللہ سے دعا کر کے. اب بتائیے, اب ظاہری بات ہے وہ نباتات سے متعلق اس کا ایک عالم تھا. اب جو جس کی جو دنیا ہوتی ہے اس حساب سے خوش ہوگا نا وہ, تو ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عالم کے حساب سے بات کی کہ تجھے ایک بڑا تناور درخت بنوا دیتا ہوں جس سے بہت, جس میں سے پھل پھول نکلے خوب, ظاہری بات ہے خوش ہونا ہو جانا چاہیے تھا اس کو. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. پھر آپ نے کہا, پھر آپ نے اس کے اوپر چھوڑ دیا کہ جو تمہاری چوائس, جو تمہاری خواہش, جو تو بول, جو تیری خواہشیں بتا دے میں وہ دعا کر دوں گا, کچھ اور اگر تو چاہے. پھر اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ, مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ دنیا میں نہ آخرت میں, مجھے دنیا اور آخرت میں صرف آپ کا ساتھ چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور خاموش ہو گئے. پھر قبر کھودی گئی, پھر وہیں مسجد نبی میں تھوڑا سا گڑھا کھودا گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دستے مبارک ہاتھ دستے مبارک سے اس کو اٹھایا اور اس کو دفن کیا اس شاخ کو, اور پھر اس کی قبر ٹائپ بنا دی. اور پھر اس کے بعد محدثین فرماتے ہیں کہ جنت والے جنت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا جنت کے ریسپشن پہ, جنت کا جو استقبالیہ ہوگا اور حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں. اب ذرا آپ دیکھیے, آپ کھجور کا تنا جو ہے وہ انسان بنا, انسان سے مسلمان, پھر ایمان, پھر جنتی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے ریسپشن پر کھڑا ہوگا استقبال پہ حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں. تو وہی بات, دل کہاں دیا اس نے, اس کی قیمت کہاں سے کہاں بڑھی, دل اس نے کہاں دے دیا, کہاں دل کو اٹکایا تھا اس نے, اپنا دل موبائل کو نہیں دیا تھا, چھوکریوں کو نہیں دیا تھا, ادھر ادھر فالتو چیزوں میں نہیں دیا تھا, اس نے دل اللہ رسول پر فدا کر دیا تھا, تو اس کی پھر قیمت کیا بڑھی. نہیں تو اگر وہ خالی وہیں پر ہی وہیں تک محدود رہتا, رسول اللہ کو دل نہیں دیتا, تو پھر اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا سائڈ میں, چند دنوں میں جو وہ چورا چورا ہو کے لوگوں کے پیروں میں آتا, پیروں میں آتا اور برباد ہو جاتا, پھر نہ جنت ملتی نہ جہنم ملتی, کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا. آج بیانات میں حدیث مبارکہ میں اس تناور درخت کی شاخ کا ذکر ہو رہا ہے, بھائی ہم بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں, ماضی میں 1400 سال سے علماء اور مشائخ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کو جو معاملات اس کے ملیں گے ملیں گے, لیکن اب اس کا ذکر خیر میں اس کا نام چلتا رہتا ہے. ساری کھجور کی شاخوں کو یہ قسمت نہیں ہے, صرف وہی ایک ٹکڑا تھا ایسا کھجور کی شاخ کا کو جس کو اللہ نے مقام دیا, کیونکہ وہ رسول اللہ وسلم کا عاشق بن گیا تھا. حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عہد کے دامن میں شہید ہوئے یہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا, بے انتہا غم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی کہ میں ایک کے بدلے اپنے چچا کا انتقام ایسے لوں گا, ایک کے بدلے 70 کافروں کو میں ماروں گا. وہی آ گئی, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا نہیں کر سکتے آپ, اگر بدلہ لینا ہے تو ایک کے بدلے ایک ہی آپ مار سکتے ہیں. پھر حضرت بیشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شہید کیا تھا, بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا. تو بڑی زبردست یہ مفصل واقعہ, بہرحال اس کے بارے میں کبھی پھر دوبارہ بات ہوگی, نہیں تو موضوع کہیں چلا جائے گا. بہرحال تو وہ پھر جب اس کے بعد جب ان کی شہادت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم تھا, تو پھر اس وقت ارادہ یہ تھا کہ ان کو جنت البقیع میں ان کی تدفین ہو. تو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا, ان کو جب یہ ان کو لے کے چلیں, تو دیکھا کہ احد پہاڑ ساتھ میں چلنے لگا. احد پہاڑ, اب احد پہاڑ جو ہے وہ کئی کلومیٹر پر محیط ہے, وہ کئی کلومیٹر تک بہت لمبا پہاڑ ہے وہ, اور وہ جنت سے آیا ہے, یہ بھی لوگوں کو کم پتہ ہے. علماء کرام نے کتابوں میں لکھا جنت ہی پہاڑ ہے وہ. اس کے بعد جب وہ ساتھ چلنے لگا ان کے جنازے کے ساتھ ساتھ بقیع کی طرف, تو پھر صحابہ کرام حیران ہو گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے, یہ احد پہاڑ ساتھ چل رہا ہے جنازے کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے. احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے, یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا احد پہاڑ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء سید الامیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو تعزیت میں غم میں وہ بھی ساتھ چلنے لگا. لیکن اتنا بڑا پہاڑ اگر جنت البقیع آ جاتا تو مدینے والے پریشان ہو جاتے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ حکم دیا ان کی تدفین یہی کر دو, پھر وہیں احد کے دامن میں جو ہم لوگ جاتے رہتے ہیں آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں, وہی 70 صحابہ مدفون ہیں اور وہیں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر موجود ہے وہاں پر, تو وہیں احد کے دامن میں اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. تو یہ معاملات ہیں. تو وہ اس پہاڑ کی قیمت کیا لگی, پھر محدثین یہی فرماتے ہیں حوالوں کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قیامت والے دن احد پہاڑ جو ہوگا ایک حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. بتائیے آپ کہاں تک بیان کریں. وہی بات کہ یہ وہ یہ تو ابھی انسانوں کا ذکر نہیں چل رہا, انسانوں کا نمبر تو بعد میں آئے گا, ابھی تو بھائی اللہ یہ کچھ اور دکھا رہے ہیں, پہاڑ, درخت, شاخیں, ٹہنیاں. ابھی کتے کا واقعہ, کتا تو نجس, گھر میں بھی اگر رکھ لی تو فرشتے نہیں آتے, کتنی نجس چیز ہے نا. پھر آگے چلیں قطمیر, اصحاب کہف کا کتا, جب انہوں نے کلمہ توحید بلند کیا تھا دقی نوس بادشاہ جو تھا بتوں کا پجاری, تو چند نوجوانوں نے جو ہے سخت کلمہ بلند کر دیا تھا اللہ کی وحدانیت کا, تو یہ دشمن ہو گیا تھا بادشاہ اور اپنے جاسوس پیچھے لگا دیے تھے کہ ان کو جہاں دیکھو مار کے مارو ان کو اور پکڑ کے لاؤ میرے پاس. تو بیچارے یہ چھپتے پھرتے تھے, سورہ کہف میں پورا اس کا تفصیلی واقعہ ہے. تو ایک کتا پیچھے لگ گیا ان کے, और जब कुत्ता पीछे लगा तो ये घबरा गया, डर गया, ये तो कुत्ता है, भौंकेगा ये, तो कुत्ते तो भौंकते ही ज़्यादातर, भौंकेगा तो ऐसा ना हो लोगों को पता चल जाए कि हम लोग इस तरफ हैं और ये हमें पकड़वा दे कुत्ता, तो ये लोग बेचारे डरने लगे। तो वो कुत्ता करीब आया, भौंका नहीं, और उसको अल्लाह ने ज़बान दी। तफसीर उल मानी में लिखी हुई है इसकी तफसीर कि अल्लाह ने कुत्ते को ज़बान दी और कुत्ते ने कहा आप लोग मुझसे डरे नहीं, मैं भौंकूंगा नहीं, मेरा आपसे क्या मतलब, मैं क्यों आपको पकड़वाऊंगा, क्यों आपको मैं आपके ऊपर भौंकूंगा, मैं तो इसलिए आपके करीब आ रहा हूँ कि आप अल्लाह वाले लोग हो, मुझे अपनी सोबत में रख लें। अब बताइए हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शबली थानी साहब रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि आह क्या कुत्ते थे उस दौर के कि वो अल्लाह वालों को पहचान गए, और कुत्ता हो गए कह रहे हजरत अपनी सोबत में रख लें, अपनी सोबत से अलग मत करें। बताइए कुत्ते पहचान रहे हैं, लेकिन आज अक्सर लोग अल्लाह वालों को नहीं पहचानते। तो थानी साहब फरमाते थे अब मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों को। बहरहाल तो उसके बाद जो है फिर वो हैरान हुए साबे का, बहरहाल उसको अपने साथ रख लिया, और उसने कुत्ते ने ये भी कहा था मैं आपकी हिफाजत करूँगा, रख लिया, गहरी बात है, बोलना शुरू कर दिया, समझ गए। तो फिर उसके बाद वो गार में दाखिल हो गए, फिर उसके बाद ये कुत्ता भी उनके साथ दाखिल हो गया, और पढ़ते रहते हम लोग अक्सर, आप लोग सब पूरा कहाफ तो उसका तर्जुमा भी पढ़ा होगा कि अल्लाह पाक फिर उस कुत्ते की पोजिशंस बता रहे हैं कुरान पाक में कि ये साबे कहाफ सो रहे हैं, और तू देखेगा दहाने पर यानी गार, गार का जो एंट्रेंस है वहाँ पर ही कुत्ता बैठा हुआ है, चौकीदारी कर रहा है एज अ गार्ड, अपने पैर फैलाए के, यानी अल्लाह पाक उसकी अदाएं उसकी पोजिशंस कुरान पाक में बता रहे हैं उस कुत्ते की। वो कुत्ता कहाँ से कहाँ पहुँच गया भाई, उसकी अदाएं अल्लाह पाक बता रहे हैं। वजह क्या है कि असाबे कहफ को दिल दे दिया था, उनसे मोहब्बत कर ली थी, उन अल्लाह वालों पर फिदा हो गया था, अब उस कुत्ते की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसकी अदाएं बता रहे हैं, और फिर मुहद्दिसीन इसके बारे में भी फरमाते हैं कि जो कुत्ता है ये फिर जन्नत, जन्नत में असाबे कहफ के साथ होगा, लेकिन जन्नत कुत्ते बिल्लियों की नहीं है, जानवरों की नहीं है, उनके लिए तो हुक्म होगा कुन तो रहा मट्टी हो जाओ, सब मट्टी हो जाएंगे, लेकिन 9, 10, या 9 या 11 जानवर हैं। अहादीसों बारका में आए जो उलमा कराम ने फरमाया मनकूल है कि 9 या 11 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे, वो ये वो लोग थे जो किसी न किसी नबी या किसी न किसी वली की नस्बत जिनको हासिल थी। हर जानवर नहीं जाएगा, हर कुत्ता नहीं जाएगा, लेकिन वही बात कि ये कुत्ता भी एक हसीनो जमील नौजवान की शक्ल में जाएगा, यानी कुत्ते से इंसान, इंसान से मुसलमान, और फिर जन्नत। वरना अगर उनसे मोहब्बत नहीं करता, कुतियों के साथ लगा रहता कुत्ता, तो ये मुकाम मिलता है भाई। अगर वो आम कुत्ता होता और दूसरी कुतियों के साथ लगा रहता और गुना भी नहीं था कि भाई उसकी बिरादरी की थी, लेकिन क्या उसको ये मुकाम मिलता। तो भाई अब इससे ज़्यादा क्या बोलें, तो हमें भी चाहिए कि जो जायज़ मामलात हैं वो जायज़ चीज़ें रखें, बाकी जो कहा जो सुना, जो कहा जो सुना वो तो सबने सुना, जो नहीं कहा वो भी शायद सुना, बस वो भी सुना, जो नहीं कहा वो भी सुनना चाहिए, ठीक है ना। कह दिया तो सबने सुन लिया, लेकिन जो नहीं कहा वो भी सुनना चाहिए, वो दिल की आँख दिल के कानों से सुनना चाहिए। हर बात बोलने वाली नहीं होती, हर बात बोलने वाली नहीं होती। तो इसी तरह वो कुत्ता जो है हसीनो जमील नौजवान की शक्ल में जाएगा, शुएब अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जाएगी, इसी तरह और दूसरे जानवर हैं। तो नस्बतों की तो बात हो रही है, वो जानवर अभी तो इंसानों पर आए नहीं, अभी तो कुत्ते बिल्ली जानवरों पे और पेड़ पौधों पे और पत्थरों पे और चट्टानों पे बात चल रही है। तो भाई ये अल्लाह क्यों दिखा रहे हैं वाकया, तो गौर किया कि देखो तो इंसान भी नहीं है इन पर, तो शरीयत भी नहीं है इन पे, तो कुरान भी नाजिल नहीं हुआ, ये मुकल्लफ ही नहीं थे अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने के ऊपर, वलियों से मोहब्बत करने के ऊपर। मुकल्लफ तो हम मुसलमान और इंसान बनाए, इंसान को बनाया अल्लाह ने, हम दूर दूर है, कुत्ते बिल्ली आगे निकल गए हमसे, मुकल्लफ तो हम हैं, ये चीज़ें मुकल्लफ नहीं थी, इन पर तो कोई अल्लाह पूछेगा भी नहीं, ना अज़ाब है ना उनके ऊपर हुआ, इनको तो मट्टी हो जाने का हुक्म है। तो जिस पर वाजिब नहीं है, उन्होंने इन जानवरों ने पहाड़ों ने तो अपने ऊपर इन चीज़ों उन चीज़ों को वाजिब कर लिया जो उन पर वाजिब भी नहीं थी, हम पर ये चीज़ें वाजिब है हमने उठा के फेंक दी। क्या हम लोग कुत्ते से ही बदतर हो गए, पहाड़ से ही बदतर हो गए, लकड़ी की शाख से ही बदतर हो गए इंसान और फिर मुसलमान। आज इसके रिसालत कहाँ है हमारे दिलों में, कितने फीसद हम लोग मुसलमान है। अरे शर्म करनी चाहिए हम लोगों को कि वो खजूर का जो टहनी थी वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई अफसलम पे इश्क लगा के। आज का नौजवान कहता है रसूल अल्लाह ने 11 शादियाँ क्यों करी थी। आजकल जो स्कूलों में सिलेबस पढ़ाया जा रहा है कुत्ते की मौत मरने का अंदेशा है। ये आजकल जो स्कूलिंग सिस्टम चल रहा है ना, खुदा के वास्ते माँ बाप को चाहिए अपना किबला दुरुस्त करें, ना तो दुनिया अच्छी मिलेगी ना आखिरत, दोनों जगह बर्बादी तबाही ऐसे वालदेन के लिए और ऐसी औलादों के लिए। उलमा कराम फरमा रहे हैं जो आम स्कूलों में आजकल ये पढ़ेंगे तो ये 60% इनमें इर्तदाद कुफूर होगा इन बच्चों में। बस हम लोग एकदम बहुत बेहतरीन ओ लेवल स्कूल में बस पढ़ाओ जिसमें बैंक के थ्रू चलान बने और फिर उसमें फीस जमा करें और फिर एक स्टैंडर्ड के साथ बताएं हमारा बच्चा वहां पढ़ता है, चाहे ईमान बर्बाद हो जाए उसका। एतराज सिखाया जा रहा है कुरान पाक को लेके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके, शरई अहकाम को लेके, कि जो चीज़ अकल में आए उसको मानो, जो अकल में ना आए लॉजिक से साबित नहीं हो सके उसको मत मानो। कोई काफिर ये बात बोले समझ में आता है, आज मुसलमान नौजवानों में ये जरासीम फैल चुका है, काफिर हो रहे हैं लोग इस तरह, लेकिन कौन बोलेगा इसके ऊपर, कौन फिक्र करेगा? ये मेहनतें हम लोगों पर नहीं, हम तो उम्र गुजार चुके हैं, अब जो मेहनत है नई यंगस्टर के ऊपर है, इनका ईमान बर्बाद करना है, इनको दहरिया बनाना है, इनको काफिर बनाना है, इनको मुर्तिद बना रहे हैं। मशायख फरमा रहे हैं काफी हद तक इनको कामयाबी मिल रही है। आप सल्लम पे तो जान फिदा करनी थी, मोहब्बत करनी थी, इश्क करना था, जुनून इश्क करना था, क्या आप सल्लम के एहसानात हैं, लेकिन आप सल्लम को मुतनावे शख्सियत बनाया जा रहा है, कौन करेगा आप सल्लम से मोहब्बत? बहरहाल हज़रत जामी रहमतुल्लाह का एक वाक़िया याद आया, हज़रत मौलाना मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, ये बहुत बड़े आशिक़ रसूल गुजरे। अब इंसानों की बात शुरू होती है, तो जब जानवर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो जब फिर इंसान और मुसलमान, जब वो अल्लाह रसूल पे फिदा होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, उसको हम ज़बान से बयान ही नहीं कर सकते। मुल्ला जामी रहमतुल्लाह ने आफ वसलम की मोहब्बत में चंद फारसी के अशार लिखे नात शरीफ के, और कहा कि मैं रोज़ अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके खुद हाज़िरी दूंगा और अफसलम को ये अशार सुनाऊंगा। बस क्या कहें उनके इश्क की कैफियत को, आशिक रसूल को, वो निकले। अब वहाँ का तो दौर कुछ और था भाई, सब खच्चरों पे ऊँटों पे लोग आते थे हज उम्रे के लिए, अब हज़ारों मील दूर और महीनों में पहुँचते थे, अक्सर लोग तो बेचारे बीच में शहीद हो जाते थे। जब वो पहुँचे, पहुँचने वाले थे मदीना शरीफ, तो वहाँ के काजी गवर्नर जो भी था मदीने का, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यारत हुई और आपने इरशाद फरमाया, देखो इस चेहरे का और इस नाम का एक बंदा आ रहा है, इसको मेरे रोज़े तक मत पहुँचने देगा, इसको मदीने में दाखिल ही मत होने देना। दिखा दिया चेहरा मुल्ला जामी रहमतुल्लाह का, अब वो वहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए सब उस दौर के हिसाब से, पहचान लिया, कहा सबको जाने दिया तुम नहीं जाओगे। अब वो परेशान दुनिया जा रही है अंदर मदीने में, वो बेचारे आशिक रसूल क्या हालत हुई होगी उनकी, रोना पीटना शुरू कर देने का, नहीं वजह भी नहीं बताई उनको, का बाहर आप नहीं जाएंगे, वजह कुछ नहीं। अब आशिक को कोई रोक दे और बिल्कुल कहते ना मंजिल पे पहुंच के प्यासा हो और मंजिल तक पहुंच जाए, और मंजिल पे पहुंच के उसको रिवर्स किया जाए तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन इसकी आग भड़कानी थी, आशिकों का मुकाम दिखलाना था, वरना अगर ये नहीं उनको रोका जाता तो ये राज भी आउट नहीं होते, नाराज आउट होते ना उलमा मशाइख ये बयान करते ना, आज हम ये तौफीक हमें होती इनका वाकया बताने की, हर बात के पीछे भी, नागवारी बात के पीछे भी बात कुछ अच्छी खुशगवार हिकमतें होती हैं। बहरहाल तो जब उनको वापस कर दिया तो फिर दो तीन दिन बाद उन्होंने हुलिया बदला, चेहरा शक्ल सूरत कुछ जमाने के हिसाब से उन्होंने आड़ी टेढ़ी करी, हैयत बदल दी अपनी, और कहा अब तो मैंने चेहरा ही चेंज कर लिया, अब मैं इनको देखता हूँ कैसे रोकते हैं, शनाख्ती मिटा दी। तो फिर किसी दूसरे अंदाज से, दूसरे तरीके से, किसी और जगह से फिर वो दाखिल हुए, होने का इरादा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने जो करंट अपनी जो चेहरा बनाया था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वो दिखाया कि अब इस फूलिए में आएगा, आने मत देना उसको। अब जहरी बात है, फिर हाई अलर्ट हुआ, फिर पकड़ लिया। अब हैरान कि मैंने तो इतना चेहरा बंद कर लिया, इनको क्या गैब का इल्म हो रहा है, पता कैसे चल रहा है। फिर उन्होंने भगा दिया। फिर चंद दिन बाद उन्होंने दूर कहीं रुके, फिर दो तीन दिन के बाद गैप दिया उन्होंने, ने कहा अब तो लोग भूल गए होंगे मेरे चेहरे वेरे को। फिर एक ऊँट के नीचे जो काफ़ी बड़ी एक स्पेस होती है जगह, तो वहाँ पर उन्होंने एक छीका सा बनवाया, और इस तरह मुसाफिर वगैरह ज़माने में बनते थे, तो उसके अंदर एक आम आदमी, एक अकेला आदमी आराम से आ जाता था, एक सिंगल पर्सन। तो वो एक इस तरह से वो बनवाई उन्होंने, और वो एक आदमी को पैसे दिए कि मेरी तबीयत सही नहीं है और मैं इस तरह से, मुझे मदीने में तुम ले जाना। अपने आप को कवर्ड कर लिया और ऊपर से पूरे ऊँट के कपड़े डलवा दिए, साइडों से पूरा छुप गए वो, पूरा एक जो जगह थी उनके बैठने, उन्होंने कहा आप सब निकलेंगे, ऊँट भी निकलेगा, किसी को क्या पता मैं अंदर छुपा हुआ बैठा हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया कि अभी ये ऊँट की नीचे से तलाशी लेना, ये ऊँट के नीचे मिलेगा। फिर पकड़ लिया उसको। अब तो भाई वो हैशर उनका पूरा गम से, तकलीफ से, और फिर उन्होंने सख्ती भी करी, गुस्से में आ गए कि तुम बहुत ही डीट हो, बाज ही नहीं आ रहे हो तुम, तुम्हें जेल में डाल देते हैं। फिर उठा के उनको जेल में डाल दिया मदीने शरीफ। क्या मुबारक जेल थी मदीने की जेल, और फिर किसके हुक्म पर हो रहा है, محبوب کے حکم پر جس کی نیے جان نچھاور ہو رہی ہے, یہ بھی عشق کے کچھ امتحان ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جب جیل میں ڈال دیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس قاضی کو, اور ارشاد فرمایا ارے یہ تم نے کیا ظلم کر دیا, اس بیچارے کو جیل میں ڈال دیا, میں نے یہ تھوڑی کہا تھا تمہیں. اصل میں بات یہ تھی, کچھ ایسے اشعار لکھ کر آ رہا ہے میرے پاس, بار بار اپنے آنے سے منع اس لیے کر رہا ہوں, مدینے میں آنے سے اس لیے منع کر رہا ہوں, اگر اس نے کہیں میری لہجے مبارک پر آگے کہیں مجھے اشعار سنا دیے تو ڈر ہے کہیں میں اٹھ کے کھڑا ہو کے اس سے مصافہ نہ کر لوں. اس لیے دور کرو اس کو, مجھ سے دور کرو, میرا عاشق ہے میرے پاس نہ آئے. یہ کہلاتا ہے عشق کی سواری. مولانا رومی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق کی رفتار, عشق کی جو سواری ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے, یہ جبرائیل امین کی جو رفتار جو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین آسمانوں سے جتنی جلدی زمین پر پہنچتے تھے نا, فرمایا اس سے بھی جلدی عشق کی رفتار یہ دلوں کے آر پار جاتی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی, مشکل تو بات نہیں کر رہا. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر ابھی آدمی اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رو رہا ہے, اگر وہ درود سلام نہیں بھی پڑھ رہا, درود سلام تو پہنچ ہی رہا ہے نا اسلم تک, وہ تو ایک رابطہ ہے, لیکن اگر درود سلام نہیں پڑھ رہا لیکن آپ سلم کی آنکھوں میں آنسو لے کے وہ رو رہا ہے, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ سلم کو اطلاع دے دی جاتی ہے, بتا دیا جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا عاشق میرے عشق میں رو رہا ہے. یہ کہ عشق کی جو طرفدار, عشق کی جو سواری ہوتی ہے محبت کی, یہ لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی, یہ کسی کی الفاظوں کی بھی محتاج نہیں ہوتی, یہ تو ایک نور ہوتا ہے, ایک کیفیات ہوتی ہے جو قلب میں سے نور نکل کے وہ اپنے محبوب تک پہنچا دیتا ہے, وہ سمبل, وہ سگنل, وہ سگنل ہوا کے ذریعے موو کرتے ہوئے جاتے ہیں. جس طرح کوئی میسج آتا ہے نا ہمارے پاس, میسج آتا ہے نظر آتا ہے موبائل پہ, وہ آ رہا دیکھو ابھی اڑتا ہوا آ رہا نا میسج, ابھی کسی نے مجھے بھیجا نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی. اچانک ایک ہلکا سا ایک کلو ملتا ہے, میں اشارہ ملتا ہے, آواز آتی ہے موبائل میں, جی میسج آ گیا, لیکن نظر نہیں آیا وہ. تو جب دنیاوی ٹیکنالوجی کے جو میسیجز ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں, تو کوئی عاشق رسول رسول اللہ کو چاہے گا تو اس کا میسج وہاں تک نہیں پہنچے گا؟ کیسی عجیب بات ہے. بات یہ عاشق تو بنے ہم, دل کو غیر اللہ سے تو پاک کریں. شکوا ہے خدا میرے دل میں نہیں آتے, شکوا ہے خدا میرے دل میں نہیں آتے, اور حسینوں کو دل میں بٹھا رکھا ہے, حسینوں کو دل میں بٹھا رکھا ہے, کہاں سے خدا ملے گا؟ خدا کا سودا اتنا سستا نہیں ہے. اسی طرح حضرت سید کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے, سادات میں سے ہی ہیں, ایک بار روزہ رسول پہ گئے, صدیوں پرانی بات ہے, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ایسی نہیں تھی جیسے آج ہے, تو وہاں کے کچھ لوگوں نے ان کو چھیڑا, طنز کیا ان کے ساتھ, اور پتہ چلا یہ سادات میں سے, تو کسی نے کہا کہ آپ سید ہیں, ان کا مذاق اڑایا, کہہ رہے ہیں یہاں تو بہت آتے ہیں سید, بہت دیکھیں سید, اگر سید ہیں تو سلام کریں اور جواب آنا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانیں گے آپ سید ہیں. ایک وجدانی حال ان پہ طاری ہو گیا, بس انہوں نے روتے ہوئے آپ وسلم کو بس سلام کر دیا, السلام السلام علیکم رسول اللہ, جواب آیا وعلیکم السلام میرے بیٹے, رحمۃ اللہ بیٹے کر کے فرمائے وعلیکم السلام میرے بیٹے, آواز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نکل کر آئے لہجے, وہاں سے لہجے مبارک سے, اور 70,000 سے زیادہ جو لوگ مسجد نبوی میں موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, زیارت کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی, اور مصافہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ تو صرف کہہ رہے تھے جواب آنا چاہیے, جواب بھی آیا ہاتھ بھی آیا. اس کے بعد جو لوگ مسجد نبوی میں ایک بھگدڑ مچ گئی, لوگ دوڑے ان کی طرف آئے لپٹنے چپٹنے کو, ان کے ہاتھ پیر چومے, سمجھ گئے تو کس مقام کے بزرگ ہیں کہ پوری مسجد نبوی روشن ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں کی برکت سے. یہ کشفی الہامی چیز نہیں تھی, ایک ہوتی ہے کشفی, ابھی بھی جو اولیاء اللہ جاتے ہیں ماشاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات چیت ہوتی ہے, مصافحے ہوتے ہیں اور پتنی کیا کیا راز و نیاز کی بات ہوتی ہے, لیکن وہ کشفی اور الہامی چیز ہوتی ہیں, وہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتی, وہ انفرادی کیفیت ہوتی ہے, اللہ کے راز ہوتے ہیں, لیکن ان کا جو واقعہ ہے وہ کشفی الہامی نہیں تھا, 70,000 سے زیادہ لوگوں نے دیکھا تھا مسجد نبوی میں جو لوگ اس وقت موجود تھے. تو یہ صدیوں سے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کتابوں میں اور بیانات میں یہ واقعہ بتاتے آ رہے ہیں, یہ اتنا مشہور واقعہ ہے. وجہ کیا تھی؟ عاشق رسول تھے بہت بڑے. ان سے پوچھا کہ آپ اللہ کے ولی کیسے بنے؟ انہوں نے کہا بہت مجاہدات کیے, بہت مشقتیں کریں, بہت کچھ کیا, لیکن سب سے جلدی جو اللہ کا قرب مجھے حاصل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیز میں نے راز پایا, وہ آج بھی انکساری میں پایا کہ میں کچھ نہیں ہوں, اپنی تکبر کو, اپنے تکبر کو, اپنی انا کو میں نے بالکل فنا کر دیا, اللہ رسول کے لیے ختم کر دیا, کہنا اس کے بعد میرا رفتہ بہت جلدی طے ہوا. اللہ, तो कहाँ तक बयान करें इसकी जो रफ्तार होती है, इसकी सवारी कितनी तेज रफ्तार सवारी होती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है। एक सहाबी रसूल थे, उन कहीं वो तबलीग दीन के लिए भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और तो उनको दुश्मनों ने बीच में पकड़ लिया और ये कहा कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश तो बता दो क्योंकि हम अब तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। और ये कहा कि एक शर्त पे तुम्हें माफ़ कर सकते हैं, अगर तुम ये कहो कि अगर तुम्हारी जगह रसूल अल्लाह वसल्लम होते, सब पकड़े जाते और हम उनको नौजबिल्ला शहीद कर देते तो तुम्हें क्या खुशी होती, या तुम ऐसा चाहते, अगर तुम ये बोल दो कि हाँ तुम ऐसा चाहते और तुम खुश हो जाते तो हम तुम्हें माफ़ कर देते। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता मैं ऐसी बात कहूँ, और मैं तो ये तो मेरी खुश नसीबी है कि रसूल अल्लाह नहीं आए तुम्हारे इस मामलात में, बल्कि मैं फंस गया, ये मेरी खुश नसीबी। तो और फिर गुस्से में आ गए, फिर उनको वो कत्ल करने का उन्होंने हुक्म कर दिया, इनकी गर्दन कत्ल कर दो, उनकी शहीद इनको गर्दन उड़ा दो। तो जब जल्लाद करीब आने लगा तो उन्हें आसमान की तरफ नज़र उठाई और सिर्फ इतना कहा, या रब्बे करीम ये जो मेरे साथ हो रहा है रसूल अल्लाह वसल्लम को इसकी खबर दे दें, बस ये कहना था। सहाबा करम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे और आपकी आंखों में आंसू आए और उनका नाम लेके फरमाया कि उनको शहीद कर दिया गया। अभी ये कहलाता है इश्क, यहाँ बोला वहाँ सुना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की फवल से होता है जो कुछ भी होता है। लेकिन भाई ये इश्क के मामला होते हैं, ये इश्क की कैफियत ऐसी होती है। कितने ऐसे मुहद्दिसीन गुजरे कि वो फौरन एक सेकंड में बताते थे ये हदीस शरीफ ज़ईफ है या मौजू है या मुस्तनद है। उलमा किराम ने किताबों में ये वाक़यात लिखे हैं। तो बाज़ लोग बहुत हैरान होते थे कि हजरत बड़े से बड़े हमने उलमा को देखा, वो थोड़ा सा टाइम लेते थे, बाज़ देखा आप तो ऐसे बताते हैं ये क्या, आपको कैसे पता चलता है, तो टाल जाया करते थे। लेकिन वही कोई मुँह चढ़ा कोई चहीता था उनका शागिर्द, वो पीछे लगे यार आपको बताना पड़ेगा, बहुत पीछे लगा। फिर उसने बताया कि क्या पूछना चाहता है, कहने रसूल अल्लाह सल्लम सामने आ जाते हैं जब कोई पूछता है और मुझे तरद्दुद होता है किसी हदीस शरीफ में और मैं उलझता हूँ, तो बस फिर एकदम से आप सल्लम का चेहरा अनवर मुझे नज़र आता है और आप सल्लम गर्दन मुबारक से हाँ या नहीं का मुझे जवाब देते हैं। मैं पूछता हूँ यार सल्लम ये सही हदीस शरीफ है, तो अब हाँ का इरशाद फरमा दें तो सही है, और सही नहीं होती मौजू होती मनगढ़ंत होती तो इरशाद फरमा देते हैं गर्दन लाते हैं नहीं मेरी तरफ से नहीं, या फिर बिल्कुल वैसे ही होता था। तो ये भी तो इश्क के मामलात होते हैं ना। दिल के आईने में तस्वीर रुखे यार, दिल के आईने में तस्वीर रुखे यार, जब चाह गर्दन झुकाई और देख ली, जब चाह गर्दन झुकाई और देख ली। तो ऐसे भी अल्लाह वाले होते हैं कि जिन्हें अल्लाह रसूल का क़ुर्ब हर वक्त मिलता है, हर वक्त मिलता है। हज़रत वाला रहमतुल्लाह जो थे, हज़रत को जागते में आप सल्लम की ज़ियारत होती थी, सोते में नहीं, वो तो होते ही होगी, जागते में हम कलामी का शर्फ हासिल होता था। हज़रत के ख़ास खादिम थे, हज़रत ने ख़ास तौर पर फरमाया था सब खादिमों को अपने के खबरदार कोई कितना ही मेरा मुकर्रब ख़ास क्यों ना हो बग़ैर दरवाज़ा नौक के अंदर ना है मेरे हुजरे के। लेकिन इंसान है, हो जाती है गलती। वो एक थे साहब, तो उन्होंने वो एकदम से अंदर दाखिल हो गए, तो हज़रत उस वक्त दोपहर का वक्त था गालिबन या रात का था जो भी, हज़रत बैठे हुए थे अपने शहरी के ऊपर जो उनका बैठ था, और बाद अब बैठे हुए थे ऐसे तैयात में बैठते हैं इस तरह से, और यूँ फरमा रहे थे जी यार उसने इरशाद फरमाई अब क्या कि हुक्म फरमाई, बहुत ही बादब आजी के साथ। तो जैसे ही वो आए तो एकदम से सिलसिला टूट गया और हज़रत घबरा गए, और हज़रत के चेहरे पे एक जलाल की कैफियत हो गई, सुर्ख हो गया चेहरा और नाराज़ हो गया, कर फरमाया कि मैंने 10 दफ़ा कहा है कि नॉक करके आया करो, अचानक कैसे आए। तो उन्होंने कहा हज़रत गलती हो गई माफ़ फरमा दें। उन्होंने कहा अच्छा अगर कुछ सुना तो नहीं, तो उन्होंने कहा अगर नहीं सुना, जबकि सुन लिया था डर गए थे। तो लेकिन हज़रत समझ गया इसके कानों में कुछ अल्फाज मेरे चले गए, तो उन्होंने कहा देखो अगर कुछ सुन लिया तो ये राज की बात इस हुजरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, ये राज है बहुत बड़ा, खबरदार ये इस कमरे से हुजरे से बाहर ना जाइए, बात अल्लाह वाले छुपाते हैं अपने आप को। उसके बाद क्या उन्होंने कहा जी हज़रत, फिर वही हुआ कि उन्होंने किसी को नहीं बताया, लेकिन हज़रत की वफात के बाद उन्होंने फिर ये राज आउट कर दिया, इंतकाल के बाद बता सकते हैं। तो ये तो अभी का वाक़ है, तो ये क़यामत तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। ये कहलाते हैं आशिक परस्त लोग जो अल्लाह रसूल पर फिदा होते हैं। हज़रत इमाम बुसेरी रहमतुल्लाह अलैह मौला यसल्लि वसल्लम दाइमन अबदन आला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिम, कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते रहते हैं ना, इतना सदियों से चलता आ रहा है। ये बुर्दा किसे कहते हैं, बुर्दा चादर को बोलते हैं। तो मुख्तलिफ रिवायतें, एक रिवायत में फालिज गिर गया था, एक में है कि उनको बर्फ की बीमारी हो गई थी, बहरहाल जो भी मामला था। तो इन्होंने कुछ अशार लिखे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, तो जब बहुत बीमार हो गए और उन पर فالج گر گیا تھا, اٹھنے پھرنے کے قابل نہیں رہیے, تو بہت غمگین رہتے تھے, دنیا کا علاج کرا لیا, صحیح نہیں ہوتے تھے. تو پھر آدھی رات کو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی محبت میں اشعار لکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, انہوں نے ایک ایک کر کے سنانے شروع کر دیے. پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سن رہے تھے اشعار تو یہ جھوم رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی دائیں کبھی بائیں, یعنی اتنا خوش ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیفیات میں ہلکا سا خوش ہونا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, ناچ گانا اچھل کود کرنا وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, سمجھنا ہے اس سب کو بھی. تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پورا انہوں نے کلام سن لیا, پھر اس کے بعد اب ظاہری بات ہے جب بادشاہ کو کوئی پیش ہدیہ دیا جاتا ہے تو بادشاہ کچھ نہ کچھ عنایت کرتے ہیں نا, کچھ نہ کچھ بھیک دیتے ہیں. تو پھر آپ نے ان سے پوچھا بشہری کیا چاہتا ہے, کیا دعا کروں اللہ سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں بیمار ہوں, فالج گر چکا ہے, اٹھنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوف کی حالت میں ایک چادر عطا فرمائی, جس کو بردہ کہتے ہیں, یمنی چادر عطا فرمائی, اور ان کے لیے دعا کری, اور پھر ان کے جسم پر ایسے ہاتھ پھیرا, پھر اس کے بعد خوف ختم. ہوش میں آئے وہ تو دیکھا چادر حقیقت میں سرانے رکھی ہوئی ہے, حقیقت میں ہدیہ رکھا ہوا تھا وہ, اور ان کا فالج ختم, اٹھ کے کھڑے ہوئے بالکل صحیح, اور رو رہے تھے خوشی میں, شکر ادا کر رہے تھے اللہ کا دروازے پہ دستک ہوئی. نے کہا اس وقت کون آ رہا ہے؟ آگے آدھی رات کو تہجد کے وقت. تب دروازہ کھولا ہے, بزرگ کھڑے ہیں, وہ فرمانے لگے بشیری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ابھی جو آپ اسلم کو آپ نے اشعار سنائے وہ میں فلاں شعر بھول گیا تھا, ذرا وہ اس کی تصحیح کر دیں. وہ حیران ہو کر کرے یہ تو میں نے زندگی میں روئے زمین کو کسی کو اشعار ہی نہیں سنا ہے, پہلی دفعہ آپ اسلم کو سنا رہا تھا, اور اللہ رسول کے علاوہ اس راز سے کوئی واقف نہیں تھا, یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا جس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ اشعار سنا رہے تھے تو اس مجلس میں یہ خاکسر فقیر بھی موجود تھا. پتہ کیا چلا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ قیامت تک عاشقین کی مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لگتی ہیں, اب بھی ہیں, پہلے بھی تھیں, قیامت تک لگتی رہیں گی. اس میں وفات شدہ اور حیات, جو موجودہ حیات اولیاء اللہ ہیں وہ بھی جاتے ہیں, اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اولیاء اللہ بڑے بڑے وہ بھی وہاں ہوتے ہیں. لیکن پردہ ہے, پردہ پردہ ہے, پردہ پردے میں رہنے دے, ہے نا. پردہ جو اٹھ گیا بس, پردہ نہیں اٹھتا, پردہ کسی کے نہیں اٹھتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے. یہ وہ شراب میں ہے جو ہر کسی کی نہیں ہے, ہر کسی کی نہیں ہے, اس کے لیے خاص چنیدہ بندے ہوتے ہیں, خاص چنیدہ بندے ہوتے ہیں, چنے ہوئے سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے دور میں بھی, اس پیریڈ میں بھی ہمارے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو ہم جن کو نہیں کچھ سمجھ رہے, عام سے لوگ ہوتے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ آپ سلم تک دربار تک ان کی رسائی ہو, آتے جاتے رہتے ہوں, کس انداز سے جاتے ہوں یہ تو وہی جانتے ہوں. تو بتانے کا کیا مقصد ہے, یہ ساری جو یہ پروٹوکول ملتے ہیں, جو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں, یہ سب عشق پرست ہوتے ہیں, یہ سارے عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں, یہ فدا کار ہوتے ہیں اللہ رسول پہ, پھر اس کے بعد یہ مقامات ملتے ہیں. اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت بڑا معاملہ ہے, معمول بھی ہیں, کہاں تک بیان کریں. لیکن بھائی جو کوئی مسجد کا کوئی امام صاحب ہوں, کوئی مؤذن ہو, اگر وہ بھی ان کے ساتھ بھی بھلائی کرے گا, محبت رکھے گا, تو محروم ان سے بھی نہیں رہے گا, کیونکہ نسبت تو ان کو بھی وہی حاصل ہے. کوئی بھی داڑھی ٹوپی والا آدمی ہے, نمازی ہے, بھلے اس کے معاملات بالفرض وغیرہ خراب بھی ہیں, لیکن آدمی اس محبت کی ایک نظر ڈال کے کہتا ہے تو سنت نبی میں ماشاءاللہ لگ رہے ہیں, داڑھی ٹوپی والے آپ احترام کر رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں, تو وہ ختم, آپ کا کام بن گیا. اگر کوئی سید ہے اور آپ, بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے بس رہنے دو, آج کل کے سید دو نمبر سید ہیں, سب اپنے نام میں سید لگائے ہوئے پھرتے ہیں, تو یہ پکڑ ہو جائے گی, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں صرف نسبت دیکھنی ہے, مثال کے طور پر بالفرض اللہ نہ کرے کسی نے اپنے نام میں سید لگایا ہوا اور سید نہیں ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچ بھی لیا, تو بھی اگر کوئی صرف نام کی نسبت کی وجہ سے نام میں سید ہے, اس کا اکرام کر لیا, احترام کر لیا, تو انشاءاللہ اس کو وہی ثواب اجر ملے گا, وہی رسول اللہ کا قرب ملے گا جو اصلی سید سے محبت کرنے پر ادب کرنے پہ ملتا. کیونکہ غیب ہمیں نہیں پتا, اس نے نسبت سے محبت کری ہے, نام میں سید ہے بس, اب ہو نہ ہو وہ اللہ کو پتا ہے, غیب ہم نہیں جانتے, لیکن اس نے جو نیت تھی اس نے اس کا بیڑا پار کر دیا. تو مطلب کیا ہے, نسبتیں دیکھنی چاہیے, نسبتیں, کس کو کس کی نسبت حاصل ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اللہ والے بھی تھے, بہت بڑے امام بھی تھے وقت کے, تو ایک دیہاتی آدمی تھا, فاسق فاجر گناہگار سا عام سا آدمی, وہ ایک دریا سے وضو کر رہا ہوتا ہے, وہ ہاتھ منہ کلی وغیرہ ایسی دھو رہا ہوتا ہے کچھ چہرہ وغیرہ, تو اس کے تھوڑے سے فاصلے پر آگے امام صاحب وضو فرما رہے ہوتے ہیں, تو اس کے دل میں ایک بات آتی ہے کہ امام صاحب وضو کر رہے ہیں اور میرا منہ کا میں کلیہ کر رہا ہوں, گندا پانی آگے کہیں جا رہا ہے ان کے آگے کا, اور یہ وہی پانی استعمال کرنا, جبکہ شرعی مسئلے ہے کہ جاری پانی پاک ہوتا ہے. لیکن محبت ادب کی بات تھی, اس کے دل میں بات آئی, اس نے کہا یہ میرے آگے کا پانی استعمال نہ کرے بلکہ میں ان کے پانی آگے کا پانی استعمال کر لوں وہ زیادہ اچھا ہے. تو وہ امام صاحب سے آگے کی طرف چلا گیا دور, یعنی ان سے پہلے نہیں آگے, تاکہ ان کا پانی میری طرف آئے, میرا پانی ان کی طرف آگے کی طرف نہ جائے. بہرحال بات آئی گئی, کیونکہ بات تو چھوٹی سی تھی نا. پھر وقت کے کسی ولی نے اس وقت ان کو خواب میں دیکھا اس آدمی کو, اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ رہا. اس نے کہا اعمال تو جہنم میں جانے والے تھے, اللہ نے صرف اس لیے بخشش فرما دی کہ تو نے میرے ایک ولی کا امام احمد بن حنبل کا ایک بار جب وضو کر رہے تھے اور تو نے ان کا ادب کیا تھا میری نسبت کی وجہ سے, جا تجھے میں نے معاف کر دیا. اس طرح بھرے پڑے واقعات, تو نسبتوں کا احترام کریں, نسبتوں کی قدر کریں, تو ہم بھی انشاءاللہ چمک جائیں گے, صحیح ہے نا. تو لیکن چمکنے کی نیت نہ ہو, نہیں تو بجھا دیں گے اللہ پاک, صحیح ہے. حضرت والا فرماتے تھے چمکنے کی نیت نہ ہو, اللہ پاک خود چمکا دیں یا بجھا دیں وہ ان کی مرضی, ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے, بس بس یہ چیز ہوتی ہے. اللہ, اسی طرح جن لوگوں نے اپنے شیوخ سے محبت کری, ادب کیا, فدا کار رہے شیخ کے اوپر اور ان کی تعلیمات پر جان لڑا کے عمل کیا, تو پھر وہ شیخ سے بھی آگے نکل گئے, شیخ سے بھی آگے نکل گئے. حضرت مولانا عبد الغنی پھلپوری صاحب رحمۃ اللہ, ہمارے دادا شیخ, وہ 70 سال کے تھے اس وقت, حضرت کی عمر 16-17 سال. حضرت کے ایک بار بیان میں مجلس میں تشریف فرما تھے, قریبی بیٹھے ہوئے تھے, تو پھلپوری صاحب رحمۃ اللہ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ بعض مرید ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شیخ سے آگے نکل جاتے ہیں, اور پھر فرمایا جیسے یہ حکیم محمد اختر, ہاتھ رکھا حضرت کے اوپر بھری مجلس میں, فرمایا کہ یہ عارف باللہ ہو چکے ہیں رحمت اللہ علیہ. تو شیخ مقام بتا رہا ہے اپنے مرید کا, اور شرم نہیں کری شیخ نے کہ بھائی لوگ کیا سوچیں گے کہ آپ کا مرید آپ سے آگے نکل گیا. یہ ہوتے ہیں سچے اللہ والے, خوشی ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں اللہ والے اگر کوئی ان کا مرید اللہ کا ولی بنتا ہے, مقام قرب نصیب ہوتا ہے, اللہ کی زیارت ہو رہی ہے, اسلم کی زیارت ہو, خوشی میں روتے ہیں. کیوں؟ ان کی وہ کمائی ہے, کمائی وہ کمائی ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے, اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ حاجی امداد اللہ کیا لے کر آؤ میری بارگاہ میں, تو کہوں گا اللہ کچھ نہیں ہے لانے کو, کوئی عمال تیری شان شان نہیں ہے, بس مولانا اشرف علی تھانوی اور حضرت مولانا عبد الرشید گنگوئی کو, ان دونوں کو پیش کر دوں گا, اللہ ان کو تیار کر کے تیری بارگاہ میں پیش کیا, ان کو تیار کیا, یعنی کہہ رہے ہیں اپنے مریدوں کو میں آگے کر دوں گا, اللہ پاک ان پہ محنت کریے کہ ان سے پورا فیض جاری ہوا ہے قیامت تک کے لیے کہ میں نے ان کی تیاری کری ہے. تو اسی طرح حاجی صاحب فرماتے تھے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے, جب کوئی میرا مرید اللہ اللہ کر کے اللہ کا قرب پا جاتا ہے, ولایت اس کو عطا ہو جاتی ہے, تو وہ مرید مجھ پہ کیا فدا ہوگا, محبت کرے گا, میرا دل چاہتا ہے میں ہی فدا ہو کے اس پہ مر جاؤں. انانیہ آتی ہے اللہ والوں, بلکہ ان کو لگتا ہے کہ اللہ بس اب اس کی وجہ سے ہماری بھی بخشش کر دے گا. یہ اصل کمائیاں تو یہ ہیں, اصل کمائیاں اللہ والوں کی یہ ہوتی ہیں, ورنہ دنیا کی جتنی کمائیاں سب ختم ہو جاتی ہیں موت کے ساتھ, سب ختم. لیکن مشائخ کی جو روحانی اولادیں ہوتی ہیں, مریدین متعلقین, یہ موت کے بعد تک اس کا نفع ملتا رہتا ہے. حضرت والا دنیا میں نہیں رہے تو آج کتنے سال ہو گئے, لیکن کتنے ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں حضرت کے خلفاء, پھر ان کے مریدین, پھر ان کے خلفاء, سلسلہ پورے دنیا میں چل رہا ہے. نئے نئے لوگ جڑ رہے ہیں, پرانے لوگ بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں, لا الہ الا اللہ کی ضربے لگا رہے ہیں. جتنے لوگ جڑتے رہیں گے, ذکر اللہ کرتے رہیں گے, حضرت کو اپنے اپنے مشائخ کے ذریعے سے ثواب ملتا رہے گا, ان کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ لاکھوں کی اولادوں کا صدقہ جاریہ بن گئے, ایک اولادیں کتنی پیدا کر لے گا آدمی, لاکھوں تھوڑی کر سکے, 2-4 بس, یہاں تو لاکھوں کی روحانی اولادیں ہو گئی, کہاں تک ملٹیپل معاملہ چلا گیا. اللہ, بس اب اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. تو بھائی حاصل یہ کہ دل کو ہم لوگ غیر اللہ سے پاک کریں, اور وہی بات کہ اللہ کچھ تلاش کرنے سے موتی اور ہیرے ملتے ہیں. دیکھیں بھائی جنگلوں میں ویا بانوں میں جاتے ہیں نا ہیرے جواہرات تلاش کرنے, تو کچھ تلاش کرنی پڑتی ہے, تو ہمیں کہیں جنگلوں میں ویرانوں میں تو نہیں جانا اللہ کو تلاش کرنے کے لیے. مراد یہ ہے کہ یہیں گھروں میں رہتے ہوئے جو یہ جو گندی چیزیں ان سے بچیں, خاص طور پر موبائل. وہی بات کہ توجہ اللہ کے بعد ہے معاملہ, اللہ دیکھتے ہیں اس کو میری پیاس کتنی ہے, میری تلاش کتنی ہے, میری طلب کتنی ہے, تو ہر وقت موبائل میں گھسا رہتا ہے, یہ تو فلاں گندے کاموں میں لگا رہتا ہے, تو ہر وقت ہوٹلوں میں بیٹھا رہتا ہے. بعض خواتین ہیں وہ تو برانڈڈ سے باہر نکلتی نہیں ہیں, ہر وقت وہ آپ کو کسی نہ کہیں کسی بڑے شاپنگ مال میں ملیں گی. تو جتنا بھی شوہر کماتا رہے, چاہے 10 لاکھ بھی اگر شاپنگ کر لیں, تو کہتی ہے اس مردوئے نے کیا کیا ہے, اس مردوے نے دیا کیا ہے؟ روتی گاتی ملیں گی ہمیشہ، اس لیے جہنم میں کیونکہ آپ وسلم فرمایا تھا کہ شوہر کی ناشکری رہیں گی، ہوتی ہیں ایسی عورتیں. تو بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ دل کو غیر اللہ سے نکالیں، اللہ سے دل لگائیں، اور اگر زیادہ کسی کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو فلسطین میں اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں ضرورت ہے مسلمانوں کی راشن کے لیے، کپڑوں کے لیے، وہاں فنڈنگ کریں. اگر زیادہ فالتو پیسہ آ گیا، یہ 25-25, 30-30, 50-50 ہزار روپے کی جو بعض خواتین یہ برانڈیڈ سوٹ لیتی ہیں، تو بھائی یہ اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے کہ اتنا چیزیں جو آپ خرید رہی ہیں، تو جو غریب جو بھوک سے مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کو پہننے کے لیے گرم کپڑے نہیں ہیں، ان کو چھتیں نہیں ملی ہیں، ٹھٹر ٹھٹر کے بیچارے وہ بالکل برف کی شکل میں شہید ہو رہے ہیں. وہ یہ اللہ پاک پوچھے گا کہ ہم جو ہے 50-50 ہزار کا سوٹ پہنے اور وہاں بیچارے لوگ ایک روٹی کے لیے ترسیں، گرم کپڑوں کے لیے ترسیں، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر یہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے یہاں جواب دینا مشکل ہو جائے. تو اس کی طرف ذرا فکر کریں اور دل کو غیر اللہ سے پاک کریں، اور اپنی ہماری سوچ میں، ہماری زندگی کی سانسوں میں اور دل کی دھڑکنوں میں صرف اللہ اور رسول ہونے چاہیے، اور اللہ کی نسبت سے جڑی ہوئی چیزیں ہونی چاہیے، تو پھر ہمارا کام بنے گا اور پھر خاتمہ بھی ایمان پر ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح ہے نا؟ تو یہ مطلب، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دنیا چھوڑ دے یا گھومے پھرے نہیں، اچھا کھائے پیے نہیں، اچھے کپڑے نہ پہنے، مطلب اس میں ایک اعتدال رکھے، حلال مزے کرے، حرام سے بچے، بس یہ ہے حاصل کلام. بس ٹھیک ہے. آخر میں حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے، پانچ اعمال ضرور کیا کرو. اب اتنی تاکید حضرت کیوں فرماتے تھے کہ ہر بیان کے بعد ہر خلیفہ کو جو جہاں جدھر بھی دنیا میں جہاں پہ بیان کرے یہ پانچ اعمال ضرور بیان کرنے؟ تو بھائی کوئی اہمیت ہے نا اس کی، راز ہے نا اس کا، تو اس پہ عمل کریں. جو لوگ نہیں کر پا، جنہوں نے اب تک نہیں کیا، کوشش کریں. قرآن کو پہلا جو ہے وہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور نمبر دو ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، مونچھیں بالکل باریک رکھیں. بغیر داڑھی والوں کو دیکھ کے اور جن کی بڑی مونچھیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہلاکت کی بدعا دی ہے. اور تیسرا عمل جو ہے ٹخنے جو ہے وہ پائچے جو ہیں ٹخنوں سے اوپر رکھیں. مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے. ماں افسل امن القابئین میں لذارے فنار، اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. تو مردوں کے لیے ٹخنے کھولنا لازمی ہے. اور خواتین دو کام کرنے، ایک تو قرآن پاک تو مرد عورت دونوں کی نہیں ہے، خواتین جو ہے وہ شوہروں کی اطاعت فرمانبرداری اختیار کریں جائز امور میں، اور دوسرا جو ہے وہ شرعی پردے کا اہتمام کریں. باقی جو آخر کے دو اعمال وہ مرد عورت مرد اور عورتوں کے لیے یکساں ہیں. چوتھا جو عمل ہے نظروں کی حفاظت کریں، مرد تمام نامحرم نامحرم عورتوں سے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اللہ قرآن پاک میں حکم دے رہے ہیں، اور جتنی خواتین ہیں وہ بھی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ اللہ پاک قرآن میں حکم دے رہے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا دی ان لوگوں کو جو بد نظری کرتے ہیں، لعن الناظرہ منظور علیہ، اللہ پاک لعنت فرما جو بد نظری کرے، اور اللہ اس پر بھی لعنت فرما جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کرے. اور دل کو پانچوں جو عمل ہے دل کو بالکل غیر اللہ سے پاک کریں. وہی بات جو پورے بیان کا آج حاصل تھا کہ دل کو غیر اللہ سے پاک کریں اور دل کے اندر اللہ کو بسائیں. تو یعنی دل میں گندے خیالات لے کر نہ آئیں، شیطان ڈالتا رہتا ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو کسی جائز کام میں لگ جائیں، وضو کرنے، کتاب پڑھنے لگیں، تو بزی کر لیں اپنے آپ کو، تو انشاءاللہ وہ خیالات کی جو روح ہے وہ نکل جائے گی دماغ سے. اور ان پانچوں مال کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کرنے، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے پانچوں مال کی توفیق ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا رب کریم، یا حمر رحمین، یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا ہے اللہ سنا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ کہنے سننے میں وہ غلطی کمی بیشی ہوئی تو شان رحمت سے اس کو بخش دے، معاف فرما لے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں، ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ قبول اللہ بعد ان دونوں معاملات میں جو بھی ہم سب تک گناہ ہیں ان سب کو بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنا سچا عاشق بنا لے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا لے. ہمارے قلب کو، ہمارے قلوب کو مجلہ اور مصفہ بنا دے، غیر اللہ سے ہمارے قلوب کو پاک صاف کر دے. یا رب کریم، یا رحم الرحمین، خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، جو بھی ہیں محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی نصیب فرما، جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال سے غنی فرما. یا اللہ جن کے روزی روزگار میں تنگی ہو گئی ہے کاروبار میں، اللہ سب کو لال سے غنی فرما، ان کے روزی رزق میں، برکت میں، نوکری میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، غنی فرما. یا اللہ بالخصوص ہم سب کو فجر کی نماز باجماعت قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مردوں کو جماعت کے صدر خواتین میں گھروں میں اللہ یا ارحم الرحمین اپنا خوف ہمارے قلوب کو عطا فرما. یا اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ مومنین کی, میرے ساس سسر کی, ان سب کی, کل مومن مومنات کی, کل جنات کی, سب کی کامل مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. سب کی قبر کو نور سے بھر دے. اللهم آمين ثم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ثم آمين.